أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. عزیزان محترم و بزرگان عزیز، ہماری گفتگو غدیر کے کانٹیکسٹ میں ہو رہی تھی، آج بھی ایک واقعے کو پیش کر کے، آج چونکہ شب عاشور ہے اس لیے زیادہ مصائب پر توجہ رہے گی. گفتگو یہ ہے کہ دو اساتید آپس میں مباحثہ کرتے ہیں، جن میں سے ایک اہل تسنن کا استاد ہے اور اہل تشیع کا دوسرا استاد ہے. یہ دونوں استاد آپس میں اس بات پر گفتگو کر رہے ہیں کہ امامت اور اصحابی کنجوم، ان دو موضوع پر گفتگو جاری ہے. چنانچہ جو اہل تشیع کے استاد ہیں وہ اپنے بیان میں یوں کہتے ہیں کہ پیغمبر کا جو جانشین ہوگا، پیغمبر کی طرف سے جو خلیفہ ہوگا، تو یہ خلافت کا عہدہ انتہائی عظیم عہدہ ہے دنیا و آخرت دونوں میں، اور یہ عہدہ جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ایک طرف تو شریعت کی حفاظت کرے، دوسری طرف حدود الہی کو نافذ کروائے، اور تیسری طرف دنیا میں فساد اور برائیوں کا خاتمہ کرے. یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ جس کے لیے صرف وہی شخص اس کام کو انجام دے سکتا ہے، اس جانشینی کا عہدہ وہی سنبھال سکتا ہے کہ جس میں تمام امت میں سب سے زیادہ فضیلتیں ہوں، سب سے زیادہ کمالات ہو ہر جہت سے، چنانچہ تقوی و پرہیزگاری میں بھی سب سے برتر ہو، جہاد میں بھی سب سے آگے آگے ہو، علم کے اندر بھی اس کا کوئی ثانی نہ ہو، اور اسی طریقے سے ساری فضیلتوں میں چاہے وہ زہد ہو، چاہے وہ ہجرت ہو، چاہے وہ شجاعت ہو، چاہے وہ ذہانت ہو، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ اخلاق ہو، چاہے وہ زعامت ہو، چاہے وہ تدبیر ہو، ہر فن میں سب سے آگے آگے اور افضل ہو، وہی اس کام کو سنبھال سکتا ہے. ہر آدمی کا کام نہیں کہ اس چیز کو، اتنے بڑے عہدے کو سنبھال سکے. اور تاریخ گواہ ہے کہ علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ کے علاوہ یہ ساری صفات کسی اور شخص نے اصحاب کرام میں سے موجود نہیں تھی. اور ساتھ ساتھ شیعہ سنی دونوں کی روایتیں اس بات پر متفق ہیں کہ سارے کمالات اکمل درجے تک یہ علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ کے وہاں پر موجود تھے. اہل تسنن کے استاد کہتے ہیں کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم کلما اقتدیتم اهتدیتم. اصحاب ہمارے سب کے سب ستاروں کی مانند ہے، جس کی تم اقتدا کرو ہدایت پا جاؤ گے. یہ حدیث اہل سنت کے استاد نے پیش کی. اہل تشیع کے استاد اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پیغمبر نے کبھی ارشاد نہیں فرمائی، بلکہ یہ اسی طریقے سے جو پہلے چند جھوٹی حدیثوں کا تذکرہ کیا گیا، جعلی اور گڑی ہوئی حدیث ہے جو معاویہ کے کارخانے سے نکل کر کے آئی، جس کی سند پر تو ہم خالی اتنی ہی گفتگو کرتے ہیں کہ جو پہلے بھی بیان کر چکے ہیں. انہوں نے کہا اچھا اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ جھوٹی اور گڑی ہوئی حدیث؟ شیعہ استاد کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں آپ خود چند قرائن پر غور کریں گے، چند باتوں پر غور کریں گے، آپ کو خود کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی جھوٹی اور گڑی ہوئی حدیثیں، اور اس کے نتیجے میں آپ خود اس کا اقرار کریں گے کہ اس حدیث میں خرابی ہے، یا اس حدیث کی تاویل کرنا شروع کریں. چنانچہ پہلا قرینہ اس میں یہ ہے کہ اس میں یوں کہا گیا کہ اصحابی کا نجوم کلما اقتدیتم اقتدیتم، میرے سارے اصحاب ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی تم اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اب انسان رات کے وقت آسمان پر لاکھوں اور کروڑوں ستارے دیکھتا ہے، اور ہر ایک کا رخ الگ الگ ہوا کرتا ہے، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں الگ الگ جانب موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کیا ان لاکھوں اور کروڑوں ستاروں کی روشنی کے تحت چلتے رہیں تو کیا ہر ستارہ انسان کو ہدایت دیتا ہے، یا کچھ ستارے ہدایت دینے والے مخصوص ستارے ہیں؟ چنانچہ سب جانتے ہیں کہ سب ستارے ہدایت دینے والے نہیں ہیں، ان میں سے کچھ مخصوص ستارے ہیں جو انسان کو رات کے وقت ہدایت دیا کرتے ہیں، اور وہ کشتی چلانے والے، پانی کے جہاز چلانے والے بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ کون سے ستارے ہوا کرتے ہیں کہ جہاز دریا میں گم ہو جائے تو کن ستاروں کی رہنمائی میں چلا جائے تو جہاز کنارے پر لگ جائے گا اور نجات پا جائے گا. اور وہ ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ چند مخصوص ستارے وہی اہل بیت کے ستارے ہیں کہ جن کے پیچھے مخصوص جانے کے نتیجے میں انسان کی کشتی نجات پر لگ سکتی ہے، ورنہ گمراہی کا شکار ہوگی. اس لیے کہ بہت سارے ستارے ہیں، ہر ایک کے پیچھے جانے سے ہدایت نہیں ملتی، بہت سے ستاروں کے پیچھے جانے سے گمراہی پیش آ جایا کرتی ہے. پہلے تو یہ بات آپ ملاحظہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس حدیث کے مقابل میں دیکھتے کہ بالکل اس سے ٹکراتی ہوئی حدیث اس کے مقابل میں بہت ساری موجود ہے، جیسے حدیث ثقلین، حدیث خلفاء قریش، حدیث علیکم بائمت اہل بیت، حدیث اہل بیتی کالنجوم. یہ ساری حدیثیں وہ ہیں جو اس حدیث کے بالکل مقابل میں ٹکرا رہی ہیں، اس لیے کہ اس میں پیغمبر نے مخصوص اہل بیت علیہ السلام کو معین کیا، مخصوص افراد کو اصحاب میں سے مقرر کیا، ہر صحابی کو قابل ہدایت نہیں سمجھا ہے، ہر صحابی کے پیچھے چلنے کو نہیں بیان کیا، بلکہ کہ مخصوص لوگ اہل بیت میں سے ان کے پیچھے چلو گے تو ہدایت پاؤ گے، ان کے پیچھے چلو گے تو کشتی نجات ہوگی، ان کے پیچھے چلو گے تو تمہاری کشتی نجات پر پہنچے گی اور کنارے پر لگے گی. بس پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث کے مقابل میں جو حدیث ہے وہ اس سے بالکل تضاد رکھتی ہے، اور تضاد رکھنے کے ساتھ اس بات پر بھی توجہ رہے کہ یہ حدیث جو آپ نے پیش کی ہے اس کو مسلمانوں میں سے صرف بعض لوگ پیش کرتے ہیں، جب کہ اس کے مقابل کی جو متضاد حدیث ہیں اس کو مسلمانوں کے سارے فرقے پیش کر رہے ہیں اور سارے فرقوں کے وہاں پر وہ حدیث مسلم ہیں. تو ہم اتنی ساری مسلم حدیثوں کو چھوڑ کر ایسی جو ایک فرقہ مخصوص اپنی ذاتی اغراض کے لیے وہ ایک مخصوص حدیثیں پیش کر رہا ہے, کیسے اس حدیث کو قبول کرے اور متفقہ مسلمہ جو سارے مسلمانوں کے نزدیک حدیث مسلم ہے ان کو چھوڑ دے اور ان حدیثوں کو قبول کرے. اس لیے دوسری بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث مسلم حدیثوں کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں اور ان کے ساتھ آپس میں ٹکراؤ کے نتیجے میں ان حدیثوں کو لیں گے جو مسلمانوں کے پاس مسلم اور بالکل ثابت ہے, چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو, سب وہ ان حدیثوں کو مانتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ خود اصحاب کا عمل بتا رہا ہے کہ یہ حدیث کہ سب کے سب صحابی قابل ہدایت ہوں, کب سب کے سب صحابی قابل اقتداء ہوں, یہ جھوٹ ہے. اس لیے کہ اصحاب کا عمل اس بات کی گواہی دے رہا ہے, اس لیے کہ اصحاب ایک دوسرے کو لان تان کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو منافق قرار دے رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مخالفتیں کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر ممبروں سے گالیاں دلوائی جا رہی ہیں, ممبروں سے لان تان کروایا جا رہا, ایک دوسرے کو مرتد قرار دیا جا رہا ہے, ایک دوسرے کے خلاف بہت زیادہ عملی اقدام کیا جا رہا. جیسے معاویہ نے 90 سال تک 70,000 ممبروں سے علی اور آل علی کو لان تان کیا اور لان تان کرنے کے ساتھ ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا, اپنی حکومت نے اس روش کو اختیار کیا کہ جو نسلیں پروان پائیں سب کے سب علی اور آل علی کی دشمنی اور نفرت پر پروان پائیں. یہ جو ہے ان کا طریقہ رہا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ طلحہ و زبیر نے علی کے مقابل میں جنگ جمل میں آ کر مقابلہ کیا. یہ سب صحابی ہیں, ایک طرف معاویہ بھی صاحب, ایک طرف علی بھی صاحب, ایک طرف طلحہ زبیر بھی صحابی, ایک طرف علی بھی صحابی. اسی طرح معاویہ نے جنگ صفین میں علی کے مقابل میں مقابلہ کیا اور جو ہے جنگ صفین میں ہزاروں انسان جو صرف ایک جنگ کے نتیجے میں ہزاروں مسلمان قتل ہو گئے. جنگ جمل میں بھی 16,000 اور جنگ صفین میں اس سے بھی زیادہ مسلمان قتل ہو گئے. چنانچہ اس کے بعد ہم آپ سے کہتے ہیں کہ فرض کریں ایک مثال کے طور پر کہ معاویہ نے 70,000 ممبر سے 90 سال تک علی اور آل علی کو لان تان کروایا, وہ بھی صحابی ہیں. دوسری طرف علی اور آل علی وہ بھی صحابی ہیں, دونوں طرف صحابی ہیں. کیا دونوں طرف صحابیوں کے اتباع کرنے سے ہمیں نجات کا راستہ حاصل ہو جائے گا؟ ضرور کوئی نہ کوئی ایک ہے جس کی اتباع کریں گے جس سے ہمیں نجات کا راستہ حاصل ہوگا. اسی طرح طلحہ اس نے آپ دیکھیں کہ طلحہ اس کو قتل کروانے کے لیے طلحہ خود اس بات کا گواہ ہے کہ اس کو کس نے قتل کروایا, اس صحابی نے قتل کروایا. اسی طرح طلحہ و زبیر بار بار اصرار کرتے تھے حضرت عثمان کو قتل کر دیا جائے, یہ بھی صحابی, حضرت عثمان بھی صحابی. یا بسر بن عرفات جس نے ہزاروں نہیں بلکہ شاید لاکھوں کے قریب انسان مومن و مسلمان کو قتل کر دیا بے جرم خطا, کیا بسر ابن عرفات جو معاویہ کے ساتھ تھا اس نے لاکھوں انسانوں کے قریب قتل کر دیے, کیا وہ صحابی ایسا ہے کہ جس کی اتباع کرنے سے انسان کو ہدایت و اقتداء مل جائے گی؟ تو لاکھوں انسانوں کا قاتل ہو. اور اسی طریقے سے آپ آگے چلتے چلے جائیں, مروان ابن حکم جس نے طلحہ کو قتل کروا دیا تھا, مروان کا باپ حکم وہ خود پیغمبر کا مذاق اڑایا کرتا تھا اور مذاق اڑانے کے ساتھ جب بھی پیغمبر کہیں سے گزرتے تھے پیغمبر کی نقل اتارا کرتا تھا, پیغمبر نے اس کو بد دعا دی, وہ ایک اکڑ کر کے شکل خاص طور پر اکڑی ہوئی شکل کا ہو گیا, اس کو جو ہے جلا وطن بھی کر دیا گیا. پیغمبر نے جس کو جلا وطن کیا ہو، پیغمبر کی بد دعا سے وہ اکڑ کر کے رہ گیا ہو، اور ایک خاص شکل اس کی بن گئی ہو، اور پیغمبر کے ساتھ اس طرح بدتمیزی کرتا تھا کہ پیغمبر کا پیغمبر کی طرح مذاق اڑایا کرتا تھا، پیغمبر کے چلنے کا اسٹائل، پیغمبر کے اٹھنے کا اسٹائل، پیغمبر کے بیٹھنے کا اسٹائل، اس نے ساری نقل اتارا کرتا تھا. کیا یہ سارے صحابی وہ ہیں جو قابل اقتداء و قابل ہدایت ہیں؟ ان کو جو ہے ان کے پیچھے چلنے سے جو جنت مل سکتی ہے، ان کے پیچھے چلنے سے نجات مل سکتی ہے، ان کے پیچھے چلنے سے ہماری کشتی نجات رائے ہدایت پر پہنچ سکتی. ہرگز نہیں. یہ اگر حدیث کا یہ معنی کیا جائے تو حدیث پر عمل کرنا گویا کہ ہم حدیث کا مذاق اڑا رہے ہیں. سامنے اہل تسنن کے عالم اور استاد کہتے ہیں کہ ہماری مراد سارے صحابی تھوڑی ہیں، ہم یہ تو ایسے صحابی تھے جو خالی خالی خامہ خاص صحابی بن بیٹھے تھے، اس لیے ہم ہر صحابی کی بات نہیں کرتے ہیں، صرف ان صحابیوں کو جو واقعین دیندار صحابی تھے ان کی بات کرتے ہیں. وہ صحابی کی بات کرتے ہیں جو اچھے صحابی تھے، صرف ان صحابیوں کی بات کرتے ہیں، ہر صحابیوں کی بات نہیں کر رہے ہیں. شیعہ استاد نے کہا کہ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ ہم سارے سارے صحابیوں کو نہیں مانتے، بعض صحابی جو واقعاً اچھے تھے، پیغمبر کے پیرو تھے، پیغمبر کی اتباع کرنے والے تھے، اس کو تو ہم بھی مانتے ہیں، بلکہ ان کی خاک کو ہم اپنے آنکھوں پر لگا کر سرما بنا کر ان کے وسیلے سے دعا مانگنے کے لیے تیار ہیں. یہ صحابی اتنے مقدس تھے، سلمان، مقداد، ابو ذر، عمار یاسر، وہ صحابی تھے کہ جن کو ہم مانتے ہیں، اور ان کو اتنا مانتے ہیں کہ دنیا والے کو اتنا نہیں مانتے ہوں گے جتنا ہم مانتے ہیں. ہم تو ان کی خاکوں کی، ان کے پیروں کی خاکوں کو اپنے آنکھوں کا سرما بنانے کے لیے تیار. جو واقعاً سچے پیغمبر کے صحابی ہو تو ہم بھی ان کو مانتے ہیں. ہاں بعض صحابی جو ہے، سب خرابی یہی ہے کہ آپ لوگ بعض صحابی اچھے ہونے کے بہانے غلط غلط صحابی بھی داخل کر دیتے، اس لیے ہم سارے صحابیوں کو نہیں مانتے. غلط غلط صحابیوں کو اس لیے ایسی حدیث کو کیوں قبول کیا جائے جس میں اتنی غلطی نکل رہی کہ سارے صحابیوں کو شامل کیا جا رہا، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کے درمیان غلط فہمی پیدا کی. اس کے مقابل میں جو تضاد والی حدیثیں، جس کو حدیث ثقلین کہتے ہیں، حدیث خلفاء بنی ہاشم کہتے ہیں، حدیث خلفاء ائمہ من اہل بیت کہتے ہیں، حدیث اہل بیت کن نجوم والی حدیثیں، تو اس کے مقابل والی حدیثیں جس نے اہل بیت علیہ السلام کو مقرر کیا، اس حدیثوں کو قبول کریں، جس کو شیعہ سنی تمام مسلمان قبول کرتے، اس حدیث کو قبول کرنے کے نتیجے خرابی پیدا ہی نہیں. اس کے علاوہ ایک دن سلمان فارسی جب مدائن جاتے ہیں تو مدائن کے اندر ان کی ملاقات اشعث اور جریرہ نام کے آدمی، یہ دونوں سلمان فارسی سے ملاقات کر، بلکہ ان کی آپس میں ملاقات ہوگی اتفاقی طور پر. جب اشعث اور جریرہ کی ملاقات ہوئی تو اس وقت سلمان فارسی کو دیکھ کر وہ لوگ تعجب کرنے لگے کہ آپ مدائن میں کیسے آ گئے، آپ تو مدینہ میں ہوا کرتے تھے، آپ مدائن میں کیسے آ گئے. سلمان فارسی نے کہا ہم میں ہی سلمان فارسی ہوں، خود اپنے ہاتھ سے اقرار کیا اور کہا میں وہی سلمان فارسی ہوں جو رسول کا صحابی ہے. اور پھر اس کے بعد صحابی کی تعریف خود سلمان فارسی نے بیان کی، کہا صحابی وہ کہ رسول اللہ کے ساتھ جنت میں جا سکے، وہ صحابی ہوا کرتا ہے. یہ جو صحابی کی تعریف سلمان فارسی نے کہی، بس پتا چلا کہ خود سلمان فارسی کے بیان کی ہوئی حدیث کے مطابق صحابی اصل میں وہی ہے جو پوری زندگی رسول اللہ کے احکام کی اتباع کرے اور مرتے دم تک اسی احکام الہی اور رسول کی اتباع پر باقی و قائم رہے، تب جا کے کہ صحابی ہوا کرتا ہے. ایسے صحابیوں کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ایسے صحابیوں کے نتیجے میں ایسا نہیں کہ منافق صحابیوں کو بھی شامل کر دیا جائے، ایسے بدترین صحابیوں کو بھی شامل کر دیا جائے جس کے نتیجے کے اندر آپ دیکھیں گے صحابیوں میں سے بہت سے ایسے تھے جو گناہ کبیرہ انجام دینے والے تھے. گناہ کبیرہ جس میں شراب پینے والے، زنا کرنے والے، جوا کھیلنے والے، اور اس سے بدترین گناہ جہاں تک کہ اتنی بری
اتنی بری ان کی عادت ہے کہ ان کے اوپر حد تک جاری ہو چکی ہے. جیسے ولید ابن مغیرہ، ولید ابن شعبہ، مغیرہ اور یہ جو ہے چند ایسے صحابی تھے کہ جن کے اوپر صرف یہ نہیں کہ گناہ کبیرہ کرتے تھے بلکہ ان کے اوپر حد بھی جاری ہو چکی تھی. کیا یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے اتباع کر کے انسان کو جنت حاصل ہو؟ کیا وہ یہ وہ صحابی ہیں کہ انسان کی کشتی ان کے پیچھے چلا کر کے اپنی ہدایت حاصل کر سکے؟ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو ہم کشتی نجات قرار دیں؟ نہیں، ہرگز. یہ گناہ کبیرہ کرنے والے جن کے اوپر حد جاری ہو چکی ہو، ولید ہے، مغیرہ ہے، ایسے صحابیوں کے پیچھے چل کر کے انسان اپنی کشتی نجات کو نجات نہیں دلوائے گا بلکہ انسان جہنم میں گر جائے گا. اس لیے ایسے ہر صحابیوں کے پیچھے نہیں چلا جاتا بلکہ مخصوص وہ صحابی جو پیغمبر کے اتباع کرنے والے تھے، جن میں منافقت نہیں تھی، ہمیشہ پیغمبر کے احکام پر عمل کیا کرتے اور ساری زندگی عمل کرنے کے ساتھ مرتے وقت تک جو ہے انسان اسی حالت پر قائم و دائم رہے، تب وہ صحابی ہوتا ہے جس کی اتباع کی جاتی ہے. ہاں، ایسے صحابیوں کو ہم بھی مانتے ہیں، دل و جان سے مانتے ہیں، ان کو جو ہے وسیلہ قرار دینے کے لیے تیار، ان کی خاک کو سرما بنا کر آنکھ میں لگانے کے لیے تیار. ان کی عصمتیں اپنی جگہ پر ہیں. سلمان ہو، ابو ذر ہو، مقداد ہو، عمار یاسر ہو، ایسے صحابی جو مسلم صحابی ہیں ان کو ہم بھی مانتے ہیں، اور اتنا مانتے ہیں جو سب لوگوں سے زیادہ مانتے ہیں. ہمارا عقیدہ اس سے زیادہ ہے کہ جو پوری دنیا جہاں پر مانتی ہے وہ اس سے بڑھ کر ہم ان کو مانتے ہیں. ہمارا عقیدہ اتنا ہے کہ ہم ان کی غلامی قبول کرنے کے لیے تیار، اتنی عظمت کے مالک. اس لیے کہ رسول اللہ کے سچے صحابی تھے، اس لیے ہم سچے صحابیوں کو مانتے ہیں. وہ صحابی جو سچے صحابی نہیں تھے، صحابیوں کے لسٹ میں فہرست میں شامل ہو کر کے اپنے آپ کو جو ہے دکھائے صحابی اور حقیقت میں صحابی نہ ہو، ان کو قبول نہیں کیا جا سکتا. عزیزو، یہ تھا وہ غدیر کا پہلو کہ جس غدیر کے پہلو کو بچا کر کے توجیہ اور تعبیر کر کے دوسرا رخ اختیار کر کے دوسرے لوگوں کی طرف نشاندہی کی گئی اور ایسی جھوٹی جھوٹی حدیثیں بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کی گئی تاکہ لوگ آہستہ آہستہ گمراہی کی طرف چلے، اور مخصوص افراد ہیں ان کے پیچھے لوگ چلتے چلے جائے. اور یہی وہ نتیجہ تھا کہ غدیر کے نتیجے میں، غدیر کو چھوڑ دینے کے نتیجے میں اور جھوٹی چیزیں بنانے کے نتیجے میں ہوا یہی کہ ہونا چاہیے تھا کہ پھر سب سے پہلا حملہ تو شہزادی کے گھر پر ہو اور شہزادی کے گھر کو آگ لگا دی. اور پھر بعض صحابی یہ اقرار بھی کرتے ہیں خود ان کی اپنی کتابوں میں کہ کاش ہم نے علی کے گھر پر حملہ نہ کیا ہوتا، شہزادی کے گھر پر حملہ نہ کیا ہوتا، شہزادی در و دیوار کے درمیان پس نہ جاتی، ان کا بیٹا محسن ساقط نہ ہو جاتا. اور صرف جو ہے شہزادی کا گھر نہیں جلا بلکہ کربلا میں خیمے اسی کی وجہ سے جلے، کربلا کے خیمے جلے، چادریں چھینی گئی، اور اس کے نتیجے کے اندر کربلا کا سارا واقعہ پیش آیا. عاشور کی شب آ گئی، آج عاشور کی شب ہے. خالی جو تصور ہی کافی ہے اس بات کا کہ انسان عاشور کی شب میں بیٹھا ہوا کربلا کی طرف ذہنوں کو روانہ کرے، اور پھر صرف رلانے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جب انسان کے ذہن میں اصغر کا تصور آتا ہے تو انسان کے دل کی کیفیت الگ ہو جاتی ہے. کوئی ننا بچہ سامنے آتا ہے، اصغر کا تصور آ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ کیا اتنے ننے بچے بھی پانی کے بغیر رہ سکتے، تین دن تک بھوکے پیاسے رہ سکتے، ارے ماں کا دودھ خشک ہو جائے پھر یہ اتنے ننے بچے کیا زندہ رہ سکتے، ارے یہ اصغر جب منہ کھولتا ہوگا تو ماں کیا کہہ کر مناتی ہوگی. ہاں، حسین خیموں کا جائزہ لینے کے لیے چلے تو دیکھا کہ ہر بیوی اپنی اپنی قربانیوں کو تیار کرتی چلی جا رہی ہے. چنانچہ ام لیلہ نے اکبر کی قربانی کو تیار کیا ہوا ہے, ام فروا نے قاسم کی قربانی کو تیار کیا ہوا ہے, اور محمد کو زینب نے اپنے سامنے بٹھا کر کے نصیحتیں کرنا شروع کر دی. ہر ایک نے, ہر ہر بی بی نے اپنی اپنی قربانیوں کو سامنے رکھ کر کے نصیحتیں کرنا شروع کر دی اور اپنی قربانی کی تیاری کرتی جا رہی ہے. لیکن حسین ایک ایسے خیمے سے گزرے کہ کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی تھی. ایک مرتبہ حسین اس خیمے میں داخل ہوئے, دیکھا کہ رباب کا خیمہ ہے. ایک مرتبہ رباب سے پوچھا, آخر اصغر تو خیریت سے, کاصغر خیریت سے, لیکن ساری بیویاں اپنی اپنی قربانیوں کو تیار کر رہی, رباب کتنی بدقسمت ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ اپنی قربانی پیش نہیں کر سکتی. ہاں شہزادی کو کیسے منہ دکھاؤں گی, شہزادی کے وہاں پر کیسے سرورو ہو کر کے جاؤں گی. شاید حسین نے جواب دیا ہو, ارے رباب تم اصغر کی طرف سے پریشان ہو, ارے رباب یہ اصغر تو وہ قربانی پیش کرے گا کہ دنیا اکبر کی قربانی کو بھول جائے گی, عباس کی قربانی کو بھول جائے گی. چنانچہ جو ہے صبح عاشور نمودار ہوئی, ایک ایک اصحاب جاتے رہے, اہل بیت جاتے رہے, اور گھر والوں کی جب قربانیاں مکمل ہو چکی, ایک مرتبہ حسین ٹیلے پر چڑھے, چڑھنے کے بعد نظر یمین و شمالا, ایک مرتبہ دائیں طرف دیکھتے ہیں, دوسری مرتبہ بائیں طرف دیکھتے ہیں, آواز دیتے حل من ناظر ینظرنا, بس آواز سے استغاثہ کا آنا تھا. اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دی. چنانچہ حسین اصغر کو لے کر کے میدان کی طرف چلے, پانی پلانے چلے, ایک مرتبہ آواز دی, اما ترون کیف یتلذذ, ارے تم لوگ نہیں دیکھتے کہ میرا بچہ کس طرح تلذذ کر رہا ہے. تلذذ عربی زبان میں اس بات کو کہا جاتا کہ جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے تو مچھلی کی تین حالتیں ہوا کرتی ہے. ایک حالت یہ کہ مچھلی پانی سے نکلنے کے بعد ہوا میں اڑتی ہے, پھر جو زمین پر آتی ہے, اور جب تھک جاتی ہے تو اپنی کروٹیں بدلنے لگتی ہے. اب جب کروٹوں سے بھی جو ہے تھک جایا کرتی ہے تو مچھلی آخری حالت میں وہ حالت ہو جاتی ہے کہ منہ کھولتی ہے اور منہ بند کر دیا کرتی ہے. اسی کو عرب تلذذ کیا کرتے. ارے اصغر کبھی منہ کو کھول دیا کرتے تھے, منہ کو کبھی بند کر لیا کرتے تھے, حالت اصغر تلذذ کی حالت پیش آ گئی تھی. لیکن اصغر کو پانی دینے کے بجائے ایک مرتبہ عمر سعد نے حکم دیا ہرملا کو, افتح کلام الحسین. ہرملا دوڑتا ہوا آیا, ایک مرتبہ تیر کو کمان میں جوڑا, چلانا چاہتا ہے, ہاتھ پیر کانپے اور کانپنے کے نتیجے میں تیر کمان گر پڑے. دوسری مرتبہ تیر اور کمان کو جوڑا لگانا چاہتا ہے, تیر کو چلانا چاہتا ہے, ہاتھ پیر کانپے اور پھر دوبارہ تیر اور کمان گر پڑے. تیسری مرتبہ یہ واقعہ ہوا, سرحان دوست قریب آیا, کہا رہے آئے ہرملا میں تو تجھے عرب کا سب سے بڑا تیر انداز مانتا تھا, ارے تو چھوٹے سے بچے سے ڈر گیا. کہا چھوٹے سے بچے کی بات نہیں, جیسے ہی تیر کو کمان میں جوڑ کر چلانا چاہتا ہوں, سامنے خیمے کا پردہ اس طرح ہلتا جیسے ارے ننھے بچے کی ماں دیکھ رہی ہو. ہاں رباب اس منظر کو دیکھ رہی تھی. چنانچہ تیر چلا, سنسناتا ہوا تیر چلا, من الاذن الى الاذن, اصغر کو ایک کان سے دوسرے کان تک چھید دیا. اصغر کو ایک کان سے دوسرے کان تک چھید دیا. ینقلب الصبی علی ابی, ارے بچہ اپنے باپ کے گود میں الٹ کر کے رہ گیا. اور کے نتیجے میں حسین نے ایک مرتبہ تیر کو کھینچ کر نکالنا چاہا, اصغر تڑپ کر کے رہ گئے. دوسری مرتبہ نکالنا چاہا, اصغر تڑپ کر کے رہ گئے. کہا ارے تم علی مرتضیٰ کے پوتے ہو, عباس کے بھتیجے ہو, اکبر کے بھائی ہو, ذرا ذرا صبر کرو. چنانچہ حسین نے ابو جو اصغر سے تیر نکالا, تیر کا کیا نکلنا تھا, اصغر کی جان بھی نکل لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان نے قبول نہیں کیا، زمین میں پھینکنا چاہا، زمین نے قبول نہیں کیا، ارے خون ناحق کو اپنے چہرے پر مل لیا۔ ایک مرتبہ اصغر کے لاشے کو لے کر خیمے کی طرف چلنا چاہتے ہیں، سات مرتبہ آگے بڑھے، سات مرتبہ پیچھے ہٹے، ارے ماں کیا اس اپنے اتنے چھوٹے سے بچے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ سکے گی؟ آخر ہمت کر کے ہوتا ہے خیمے کے قریب آئے، ارے رباب نے جو یہ منظر دیکھا ایک جملہ عجیب نکلا، اب اس لوگ کا یوں نار، ارے اتنے چھوٹے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ اصغر کو حسین خیموں کے پیچھے لے چلے، ایک مرتبہ خیموں کے پیچھے لے جا کر ذوالفقار حیدر سے قبر کو کھودا، قبر کو کھودنے کے بعد اصغر کو وہاں پر دفن کیا، دفن کر کے آنسوؤں کے بہانے آنسوؤں کو بہا کر کے پانی سے تر کیا، اور اس کے بعد ایک مرتبہ خیمے میں آئے تا زینب ام کلثوم اور بیویوں کو سلام کر کے الوداعی سلام کر کے جانا چاہتے ہیں کہ دیکھا کہ خیموں کی آواز، ارے الوداعی سلام کر کے حسین چلے، اب جو چلے ایک مرتبہ ایسا حملہ کیا کہ ہر طرف سے فوجوں میں آواز آنے لگی الامان الحفیظ کی، ایک مرتبہ حسین نے تلوار کو نیام میں کیا، زینب یہاں تڑپ رہی ہے، کہا بیٹا سید سجاد مجھے اپنا ماں جایا نظر نہیں آتا، سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں مجھے اٹھا کر کے لے کر چلیے، مجھے جو ہے سہارا دے کر کے لے چلیے، خیمے کے دروازے پر لے کر کے چلیے۔ چنانچہ سید سجاد خیمے کے دروازے پر آئے، ارے دائیں طرف دیکھا بابا نظر نہ آئے، بائیں طرف دیکھا بابا نظر نہ آئے، سامنے دیکھا بابا نظر نہ آئے، ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھ کر السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ زینب نے کہا بیٹا سید سجاد یا آسمان کی طرف دیکھ کر کسے سلام کر رہا؟ کہا دیکھیے پھوپھی اما، وہ میرے بابا کا سر نوک نیزہ پر بلند ہو رہا۔ ہاں حسین کی شہادت کے بعد یزیدی لشکروں نے خیموں کو لوٹنا شروع کیا، لوٹنے سے پہلے عمر سعد نے سروں کو گننا شروع کیا، سارے سر موجود تھے ایک سر کم تھا۔ چنانچہ عمر سعد نے کہا ارے سپاہیوں نیزہ لے کر کے چلو، اور نیزہ لے کر کے ارے کربلا کی زمین پر مارتے ہوئے چلو، دیکھو ایک لاشا کہیں موجود ہے، ایک سر کہیں موجود ہے، اس سر کو جو لا کر کے ہمارے سامنے پیش کرنا۔ چنانچہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے نیزے کو لیتے ہوئے زمین کربلا پر چباتا ہوا، چنانچہ گھوڑے سوار ایک مرتبہ خیمے کے پیچھے گئے، اور جانے کے بعد اب جو نیزہ مارا تو اصغر کی لاش بھی نیزے پر بلند ہو گئی۔ ہائے اصغر، ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ اصغر شہید ہو
گئے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بارے اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، پروردگار ہم سب کو بھی امام زمانہ علیہ السلام کا سچا سپاہی قرار دے، ان کے اعوان و انصار میں شامل ہو کر جامع شہادت نصیب فرما، ماتم حسین